قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار عجیب خصوصیات میں سے ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ آپ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات جو قیامت تک آئیں گے ان میں سے اہم اہم امور کی نشاندہی کر گئے ہیں. بعض ایسے معاملات کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن معاملات کا کہیں دور دور تک اس وقت امکان نہیں تھا، یعنی ایسے واقعات جو ہزار ڈیڑھ ہزار سال بعد پیش آنے والے ہیں یا اس سے بھی بعد میں پیش آنے والے ہیں، ان واقعات کو اسی وقت بیان کر گئے کہ ایسا ہوگا. اس لیے بہت سارے واقعات ایسے بھی پائے گئے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کہا ایسا ہونے والا ہے تو صحابہ کو بے انتہا تعجب ہوتا تھا، ایسے کیسے ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس طرح کے واقعے کے ہونے کا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام بیان فرماتے تھے ایسا ہوگا. یہ نبی صادق ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. مثلا ارشاد فرمایا لا یدری القاتل فیما قتل، قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں اگر فلاں کو قتل کر رہا ہوں تو اس کا جرم کیا ہے. ولا یدری المقتول فیما قتل، اور مقتول کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اگر مجھے مارا گیا تو میرا جرم تھا کیا. تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر قاتل سے پوچھا جائے گا بھائی آپ تو جرم بتا سکتے ہیں تو وہ بتا بھی نہیں پائے گا، اور اگر وہ بتانے لگے گا تو اس جو جرم وہ بیان کرنے لگے گا اس جرم میں ہو سکتا ہے وہ خود بھی شامل ہو اسی طرح کے کام، لیکن ان کو اور وہ جو بیچارہ مقتول مارا گیا وہ بھی پتا نہیں، اسے خود ہی معلوم ہے کیوں مارا گیا. یا مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے آدمی دوسرے شخص کا احترام کرے گا اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. چنانچہ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہونے والے ایک مخصوص وردی کے آدمی کے سامنے بہت احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ اس کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں. یہ حضور نے فرمایا تھا. غرض عجیب عجیب پیشنگوئیاں ہوتی ہیں کہ مثلا ایک موقع پر ارشاد فرمایا بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے. چنانچہ ایسے افراد پائے گئے جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، ایسے افراد پائے گئے جو محدثین کو برا بلا کہتے ہیں، ایسے افراد پائے گئے جو فقہا کو برا بلا کہتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں. غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں میں سے، صداقت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتے ہیں. انہی میں سے آپ نے ایک بات عجیب ارشاد فرمائی، فرمایا یہ بدا الاسلام غریبا، اسلام اس حال میں شروع ہوا ہے کہ اسلام کی ہر بات آدمی کو انوکھی لگتی، اسلام کی ہر بات آدمی کو عجیب لگتی، اپیل نہ کرنے والی، عجیب، جس کو سن کر کے آدمی کو جلد ذہن قبول کرنے کو تیار نہ ہو جائے. ایسے بعد اسلام غریبا، اسلام اس حال میں آغاز کرے گا کہ اس میں اجنبی پن ہوگا، غربت اس کے اندر ہوگی. غربت کہتے ہیں اجنبی پن کو، اس کی ہر چیز عجیب لگے گی، انوکھی سی لگے گی، پرائی لگے گی. پرائی کہتے ہیں ایک وہ بات جو ہمارے دل کو سوٹ کرے، جس کی چاہت ہمارے دل میں ہو، جس کو سن کر کے ہمیں خوشی محسوس ہو، اس کو ہم کہیں گے اپنی بات. اور ایک وہ بات جس کو سن کر کے ہماری طبیعت میں الجھن محسوس ہو، ہماری طبیعت زد، جس کو قبول کرنے کو آمادہ نہ ہو، ہمارا ذہن اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ ہو، ایسی بات کو کہتے ہیں اجنبی بات، پرائی بات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اس حال میں شروع ہوا ہے کہ اس میں اجنبی پن تھا، لوگ اس کو انوکھا محسوس کرتے تھے، ذہن قبول نہیں کرتے تھے. ٹھیک، اس کے بعد جب اسلام پھیلے گا، اسلام پھیلنے کے بعد حالات کیا ہوں گے؟ ہر آدمی اسلام کی بات سن کر کے کہوں گا یہ تو ہمارا دین ہے، قلب کی آمادگی کے ساتھ، ذہن کی تیاری کے ساتھ، کہیں ذہن کے کسی گوشے میں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ صاحب اسلام کے کسی حکم کو ہم سنیں اور دل میں نفرت نہ ماننے کا جذبہ یا یہ خواہش ابھرے کہ کاش دین کا حکم یہ ہونا، یہ نہ ہوتا کچھ اور ہوتا، ایسی صورتحال ختم ہو جائے گی، دین اتنا پیارا ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا اتنی خوشی کی چیز بن جائے گی، اس وقت دیندار بننا جو ہے وہ شرف کی چیز ہوگی۔ تو پہلا دور بھی دکھا دیا حضور نے اور دوسرا والا دور بھی دکھا دیا۔ پہلے والے دور کی مثال ایسا لے لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عجیب اور غریب صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام تھا حضرت سلمان، سلمان فارسی۔ سلمان فارسی سے ایک یہودی نے ملاقات کی اور یہودی نے کہا عجیب تمہارا نبی ہے، تم کو پیشہ پاخانے تک کی باتیں سناتا ہے، شاید کوئی اور آدمی اگر ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا یا شرمندہ ہو جاتا یا غصے ہو جاتا یا جذبات میں آتا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہ تو شرمندہ ہوئے نہ مشتعل ہوئے، بلکہ انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے کہا ہاں ہاں ہمارا نبی واقعی ایسا ہی ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہم کو سکھاتا ہے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں ہمارے نبی نے کیا بتایا، پیشاب کی ضرورت جب پوری کرنی ہے تو کیسے کرو گے؟ اب ایک بات کہا حضور نے فرمایا سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، حضور نے فرمایا پتھر پہ پیشاب نہیں کرنا، حضور نے فرمایا جدھر سے ہوا ہے ادھر کو پیشاب نہیں کرنا، قبلے کی طرف پیشاب نہیں کرنا، قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنا، یہ ساری باتیں سکھانے کی ہمارے نبی ہم کو سکھائی ہے۔ ان کے لیے یہ عجیب بات تھی، صاحب یہ کوئی سکھانے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو جیسی مرضی ویسے کرو، اگر یہ بھی سکھائی جا رہی ہے تو بڑے عجیب پن بات، ذہن قبول نہیں کرے گا، یہ تو ہم کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، جس طرح ہم چاہیں اس طرح ہم کریں، لیکن اگر یہ نبی ہم کو یہ باتیں بھی بتا رہا ہے تو اس کے مطلب یہ عجیب بات۔ سلمان فارسی نے ان کے عجیب پن کو دور کر دیا۔ خیر جب دین پھیل گیا، پھیلنے کے بعد اب جب بھی دین کی بات کہی جائے گی مسلمانوں کا ذہن پہلے سے تیار ہوگا اس کو قبول کر، کیونکہ اسلام پھیل چکا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام ویسا ہی پرایا بن جائے گا، لوگوں کے سامنے دین کے بات کہو گے ان کو تعجب ہونے لگے گا، ان کا ذہنی قبول نہیں کرنے لگے، وہ آمادہ ہی نہیں ہوں گے ان کو قبول کرنے، اور اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو دل ان کو ہچکچائیں گے، کاش اسلام کا حکم یہ نہ ہوتا، کاش دین اس طرح کا نہ ہوتا، اس پر عمل کرتے کرتے ہم کو رکاوٹ آ جائے گی، اس پر عمل کرتے کرتے ہم کو معاشرے میں تانے دیے جانے لگیں گے، تو یہی حالت ہو جائے گی اسلام کی، وسیعود اسلام واپس اس حالت کو پہنچ جائے گا کما بدا جیسے پہلے ہو چکا تھا۔ بس یہ ایک پیشن گوئی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہے، بدا الاسلام غریبا، اسلام اس حال میں شروع ہوا کہ وہ غریب، غریب سے مراد ہماری زبان کا غریب نہیں، ہماری زبان میں غریب بمعنی مفلس، عربی زبان میں غریب کے معنی اجنبی، پرایا، جس کے ساتھ کسی کو انس نہ ہو اس کو غریب کہتے ہیں عربی میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام دنیا میں آیا وہ اجنبی تھا، وہ پرایا تھا، کسی کا ذہن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر بعد میں دور ایسا آئے گا کہ یہ پھر پرایا بن جائے گا۔ کس کے ہاں پرایا بنے گا، مسلمانوں کے ہاں یا غیر مسلموں کے ہاں؟ کہ دونوں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں تو پرایا ہوگا ہی، مسلمانوں کے ہاں بھی پرایا ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آگے حدیث کی جو تشریح کی گئی ہے وہ تو بہت زیادہ گہری قسم کی ہے، اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، میں سادہ جو بات، آج غیر مسلموں کی نظروں میں اسلام پرایا ہوگا اور جب سنیں گے تو فرحت کا احساس کریں گے، ان کو احساس ہونے لگا کہ اسلام میں یہ حکم بھی ہے، تو بڑا عجیب مذہب ہے، تو بڑا سچا ہے یہ، اور مسلمانوں کے لیے مذہب پرایا ہو جائے گا، دین پرایا ہوگا، جب وہ سنیں گے تو اندر اندر ان کو افسوس ہوگا یہ حکم کیوں دیا اسلام نے۔ اب دیکھ لیجیے اس وقت صورتحال وہی ہے، کسی غیر مسلم کو جب کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے اسلام نے ہمیں حکم دیا ختنہ کرو، آپ کو تو نہیں معلوم ہم اس کے ختنہ کرنے کے فائدے بتائیں گے، اب اس پر میڈیکل سائنس کہتا ہے اس کے یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں یہ فائدے، وہ حیران ہو، اچھا ایک تو تعجب کا اظہار کرے گا اسلام میں یہ حکم ہے، اور ساتھ میں یہ کہ فائدے ہی اتنے سارے ہیں تو اور زیادہ تعجب کرے گا۔ سب آپ نے دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اس سے پہلے کہیں تصور بھی نہیں تھا دنیا میں، اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا دسترخوان بچھاؤ، پھر کھانا کھانے والا پھر ہاتھوں کو دھو لو, یہ کتنی پاکیزہ تعلیم ہے. پیشاب کا قطرہ تمہارے کپڑوں میں لگنا نہیں چاہیے, یہ گندی چیز ہے یہ. اور آج پتا چلتا ہے پیشاب تو بڑی زہریلی چیز ہے, وہ تو پتھر پر اگر گرتا رہتا ہے تو اس کو بھی جلا دیتا ہے, درخت کے جڑوں میں پیشاب کرتے رہیں گے تو اس کو سکھا دیتا ہے, تو اتنا اس میں زہریلا پن ہے. اسلام نے اتنی پاکیزہ تعلیم دی. اسلام نے سب سے پہلے کہا ناخن ہر ہفتے میں کاٹا کرو, کسی نے بھی نہیں کہا. تو دیکھو کیسی صفائی کی بات ہے اسلام نے. غیر مسلم کہہ گیا واقعی تمہارا مذہب اتنا بڑا, ایسی باتیں بتائی گئی ہیں. تو غیر مسلم کے سامنے بھی اسلام پرایا اجنبی, لیکن جو وہ سنے گا تو اظہار تعجب کرے گا, حیرت کے ساتھ اس کو سننے لگے گا, اس کی عظمتوں کا اپنے دل میں محسوس کرنے لگے گا. اور جب مسلمان کے سامنے تو مسلمان پہ حیرت کرے گا, اور ساتھ میں زبان سے نہ صحیح لیکن اس کے دل میں یہ جذبات ابھریں گے, کاش اسلام ایسا نہ ہوتا, کاش مجھے یہ حکم نہ دیا ہوتا. جی جب نوجوان لڑکے سے کہا جائے اسلام کا حکم ہے داڑھی رکھنا پڑے گا, کتنا بھاری پڑتا ہے. جب کسی مستورہ سے کہا جائے گا ایسا پردہ کرنا پڑے گا, کتنا بھاری پڑتا ہے. جب کسی سے کہا جائے گا کہ صاحب سر پر ٹوپی رکھنی ہوگی, تو کتنا بھاری پڑتا ہے. جب کسی آدمی سے کہا جائے گا کہ صاحب پیشاب کا قطرہ لگنا نہیں چاہیے کپڑوں میں, آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, وہ بےچارا کہتا ہے بڑا بھاری ہے, مشکل ہے یہ. صاحب رمضان آ گیا, آپ کو تو روزے رکھنے پڑیں گے, کسی بھی حال میں کتنی بھوک لگے آپ کو برداشت کرنا ہی کرنا پڑے گا, تو بہت بھاری لگتا ہے جی. آپ کو اپنی آنکھوں کو بہت کنٹرول کرنے کا, اجنبی عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے آپ کو, بہت بھاری لگتا ہے. حتیٰ اتنا ہی نہیں, پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں صاحب یہ اسلام ہم کو خوشیاں منانے پر قدم قدم پر رکاوٹیں ڈال رہا ہے, ہم تو چاہتا ہی نہیں یہ اسلام ہم خوشیاں منائیں, ہم ہر وقت گمسم بیٹھے رہیں اور درویشوں کی طرح فقیروں کی طرح, یہ ہماری خوشیوں کا ساتھ ہی دینے والا مذہب نہیں ہے. اب کیا کریں, چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو, کیا اگر چھوڑیں گے تو ہم سوسائٹی سے کٹ جائیں گے, تو اپنا بھی نہیں سکتے, ہے بھی نہیں اپنانے کی چیز, یہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے. صاحب یہ تو ہماری خوشیوں کا قاتل ہے, ہم چاہتے ہیں خوشیاں منائیں, تو کہتا ہے نہیں یہ صاحب یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. ہم کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیل کی بھی اجازت نہیں, ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ بھی اجازت نہیں, کلب میں جانا چاہتے ہیں اس کو بھی بند کر دیتا ہے, کہ اجنبی لڑکیوں کے ساتھ گھومنے جانا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. صاحب ہر چیز تو بین ہی بین لگا دیے, کچھ رکھا ہی نہیں اس نے, آ کے دنیا میں ہم کو کیا کرنا ہے, بس ہم رونے والی قوم بن کر کے رہیں گے, دنیا کی قومیں عیش اڑا رہے ہیں, یہ آدمی کہنے لگتا ہے. یہ بزرگوں دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے امت کی, کہ اسلام اجنبی ہو چکا ہے, دین پر چلنا گویا بیکورڈ بننا ہے. اب اگر کوئی لڑکا دین پر چلنے لگتا ہے تو گھر والے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, اس کے رشتے دار اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, اس کے بیوی بچے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, اس کے والدین اس کو رکاوٹیں ڈالنے لگیں گے. اور اگر ان تمام کو کسی طرح سے سہار لے گیا, برداشت کر کے لے گیا, تو پھر اس کے کلیگ اس کو رکاوٹ ڈالیں گے, اس کے دفتر والے, اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوگ, اور سب کہیں گے صاحب آپ کو کیا ہو گیا, یعنی گویا اب تک ٹھیک تھے, گویا آپ ٹھیک حالت میں نہیں ہیں. تو اسلام پر چلنے والا ٹھیک حالت میں نہیں, اور جو اسلام سے جتنا دور ہے وہ صحیح حالت میں ہے, اسی دور میں ہم. ایسے دور میں جو اسلام یعنی دین سے قریب ہیں ان پر بیک وقت دو دو ذمہ داریاں. ایک ذمہ داری اپنے دین کو بچا لینا, کیونکہ وہ چاروں طرف سے بے دینی کی نرگوں میں ہیں, چاروں طرف سے اٹیک ان پر ہو رہے ہیں, زبان سے نہ صحیح, ماحول کا اٹیک, غیر ملفوظ اٹیک چاروں طرف سے ہو رہے ہیں. گویا غیر شرعی لباس جو چاروں طرف سے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے شرعی لباس پر حملہ آور ہیں. اب ہمارا یہ شرعی لباس بالکل ایسی صورتحال ہے جیسے کہ شمع ٹمٹما رہی ہے اور چاروں طرف سے ہوا کے تھپڑے اس پہ لگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں ہم کو بھی احساس ہوگا کاش یار اسلام نے یہ حکم نہ دیا ہوتا تو میں بھی بنتا ایسے سمارٹ, ایسا میں بھی بن سکتا تھا, میں بھی بن سکتا تھا ایسا, مگر اس کیا کہے گا, اسلام نے نہیں بننے دیا مجھے. گویا ہم یہ کر رہے ہیں عمل مگر افسوس کے ساتھ, حسرت کے ساتھ ہی, مجبور ہو کر کے. ایک تو ہے ہم کوئی کام کریں دل کی آمادگی کے ساتھ, بڑی مسرت کے ساتھ, بڑے فخر کے ساتھ, اور یہ سوچ کر عمل کریں کہ یہ سب غلط راستے پر ہے ہمیں ہاتھ پر, ایک شکل تو یہ ہے, اور ایک شکل ہے عمل کر رہے ہیں لیکن معذرت آمیز صورتحال میں, کاش اب یہ اسلام نے حکم نہ دیا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی بنتا. دیکھو وہ کیسا ہے, دیکھو وہ کیسا ہے, کیا کریں گے, اسلام نے دیا ہے حکم, مجبوری ہیں, اب رکھ لیا ہے گاڑی, اس کو کم بھی نہیں کر سکتے, کیا کریں گے. تو یہ صورتحال, اس صورتحال میں جب امت پہنچتی ہے اور اس وقت ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں قسم قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، ان قسم قسم کو رکاوٹوں کو آدمی برداشت کر کے اور اس پر جمع رہتا ہے، یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، میری امت کے فساد بگاڑ کے وقت میں ایک ایک سنت پر جو پکڑ کر کے رکھے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یہ ہے وہ مرحلہ۔ یعنی جب چاروں طرف سے بے پردگی کا سیلاب بہ رہا ہو، فیشنوں کی دوڑ ہو، رنگین سے رنگین کپڑوں کا مقابلے چل رہے ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک نئے نئے روپ سامنے آتے ہوں، اس وقت اپنے آپ کو بچا لینا اور اپنے اسی پردے پر جمے رہنا، یہی ہے وہ مرحلہ۔ اس کو اس پردے پر جمے رہنے میں کتنے مقابلے کرنے پڑیں گے۔ جب نوجوان لڑکا نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ماحول بھی اسی قسم کا ہے، وہاں وہ ماڈرن سے ماڈرن بن سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ابھی یہ سفید کپڑے اتار کر پھینکے گا، داڑھی صاف کر کے آئے گا، کون پوچھے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے چاروں طرف سے مبارکباد، ہاں اب آ گئے آپ، ذرا سیٹ ہو گئے آپ، اب تک تو آپ کچھ غلط ہی ہو گئے، تو مبارکباد مل سکتی ہوں۔ ایسی صورت حال میں جب یہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور بچائے رکھتا ہے، اس خاموش اس ماحول کا خاموش مقابلہ کرتا ہے، تو یہی ہے وہ پلو اجوبیا تو شہید۔ یہ تو اس کو بتا رہا ہے ہر ہر مرحلے پر ذبا ہونا پڑتا ہے، ہر ہر مرحلے پر اس کو مقابلہ رائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو بیچارہ کسی تو بلکہ بعض دفعہ وہ ہے نا، بعض دفعہ یہ کسی سوسائٹی میں جاتا ہے، سوسائٹی دور والے دیکھ کر سمجھتے بیچارہ پتہ نہیں کون آ گیا، کوئی ملا آ گیا، کوئی جانتا کچھ نہیں ہوگا، یہ سمجھتا ہے کہ زبان میں، فہم میں، عقل میں، سمجھداری میں ان سے آگے ہوں میں، لیکن مال داڑھی کی وجہ سے، اسی دے سادے لباس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بیچارہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تم سے زیادہ ہوں، لیکن یہ جو ان کی نظروں کے خاموش تانے یہ برداشت کر رہا ہے، یہ خاموش تانے کس چیز کے، کس چیز سزا لگ رہی ہے؟ سزا لگ رہی ہے آپ کے سنتوں پر عمل کرتے رہنے کی، یہ سزا جو لگ رہی ہے سزا نہیں ہے، یہ دراصل معاشرہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اسی میں ہے۔ فتوبا للغبرا غربا، اس وقت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسے وہ چند افراد جو اس ماحول میں دین پر عمل کرنے لگیں گے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نبی علیہ السلام مبارکباد، توبا خوشخبری ہے میری طرف سے، مبارک ہے میری طرف سے ان ایسے انسانوں کو جو انسان اس قسم کے ماحول میں رہ کر کے اور معاشروں کا مقابلہ کر کے غیر مسلموں کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ کون سے مقابلہ مسلمانوں کا؟ وہ مسلمان کے جو انتحال بھی کرتے ہو، انتحال ایک بہت بڑی وبا ہے۔ انتحال کیا ہوتا ہے؟ انتحال ہوتا ہے امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور وہ غیر اسلامی خیالات، غیر اسلامی چیزیں اسلام میں لائیں گے اور پھر اس کو اسلام بنا کر پیش کریں گے، اس کو کہتے ہیں انتحال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں انتحال ہونے لگے گا، امتحال مبتلی، میں اس کی مثال بتاتا ہوں، بے پردہ ہونا اسلامی تصور، اسلامی نظام زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں، اس کا کہیں سوال ہی نہیں پیدا۔ قرآن، حدیث، صحابہ کا فیصلے، محدثین، مجتہدین، 1400 کا سارا لٹریچر جو عظیم الشان لائبریری کی شکل میں ہے یہی بتا رہا ہے کہ عورت کے لیے پردہ لازم۔ لیکن اس کے بعد کچھ مسلمان مصنفین اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے صاحب عورت کے چہرے کے لیے پردہ ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا چہرے پر پردہ کرو، کہاں لکھا ہے؟ اور اتنا لمبا چوڑا اس کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد واقعی کچھ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہاں صاحب، ارے نہیں، اسلام نے حکم دیا صرف کتنا، ابایا پہنو، بس بال چھپا کر کے رکھو۔ تو کب عورتوں نے ابایا پہننی شروع کر دی، چہرہ کھول دیا، اور چہرہ کھول کر کے بڑا احسان کیا اسلام پر کہ اس نے وہاں سے سکارب لگا کر یہاں تک بند کر دیا، بڑا احسان کیا۔ اور یہ بیچاری سمجھتی ہے کہ میں نے بہت بڑا پردہ کر لیا، اصل میں تو مجھے بال بھی ننگے کرنے تھے۔ یہ کہاں سے؟ یہ وہ انتحال مبتلین، یعنی ایک طبقہ وجود میں آ گیا جنہوں نے یورپ کی بے پردگی کو اپنے ہاتھ ہضم کر لیا اور پھر اسلام بنا کر اس کو پیش کیا۔ اسلام میں ننگا سر رہنا کہیں تھا ہی نہیں، حضور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، 1400 کی اس پوری تاریخ میں جس میں اسلام غالب رہا دنیا میں، کہیں کوئی ننگا سر نہیں تھا۔ بعد میں یورپین قوموں کے ہاں ننگا سر رہنے کا رواج پایا گیا، پھیلا، پھیلتے پھیلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ تب کا وجود میں آ گیا، وہ مہم چلائے ہوئے ہیں۔ کیا چلائے ہوئے؟ کہ سب اسلام میں سب ننگا سر رہنا ہے، وہ تو بعض دفعہ ٹوپی سر پر ہوگی، نماز کے وقت اس کو اتار کر رکھ دیں گے۔ تو نظریہ ان کا لیا اور اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں انتحال مبتلین، حضور نے فرمایا بھی ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہے گا, کیا کہے گا, وہ انتحال مبتلین کو الگ کر کے دکھاتا رہے گا, یحمل ھذا العلم من کل خلق عدول, میرے اس علم کو ہر بات کے طبقے میں سے ایک جماعت اٹھائے گی اور وہ ينفون عنہ تحریف الغالین, غلو پسندوں کی تحریفات کو الگ کر دیں گے. غلو پسند کے ساتھ نبی کی تعریفیں ایسی کریں گے کہ حضور کو اللہ تک ملا دیں گے, اور ولیوں کی تعریفیں ایسی کریں گے کہ ولی نبی کے مقام پر پہنچ جائے گا, ان کو کہتے ہیں غلو پسند. چاہے دیکھا ہوگا شاعری میں کتاب, وہ یہاں ایک شعر ایک دفعہ کبھی سنا تھا ہم نے کہ حضرت شیخ ابوالقاسم جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضور کو وہ معراج میں چڑھ نہیں پائے تھے تو انہوں نے کندھے لگا کر اوپر چڑھا دیا, یہ تو ہے. جیسا کسی نے حدیث سنائی کیا کہ حدیث میں آیا ہے, کیا حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس میں بغیر میم کے احمد ہوں, میں بغیر میم کے احمد ہوں یعنی احد ہوں, اور میں بغیر عین کے عرب ہوں یعنی رب ہوں, یہ حضور نے فرمایا. آپ کیا کہتے ہیں, یہی ہے وہ تحریف. تو غلو پسند, نبی کی ذات میں اتنا غلو کیا کہ خدا تک پہنچا دیا, ولی کی ذات میں اتنا غلو کیا کہ ولی کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا, اور شہیدوں کی ذات پر اتنا غلو کیا کہ ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو یہ غلو کر کر کے دین کو جو تحریفات کر دیں گے اس کو ٹھیک کر دیں گے. ایک جماعت ایسی رہے گی ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین, باطل پرستوں کا انتحال. باطل پرستوں کا انتحال کے معنی یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہوتا رہے گا جو باطل نظریات لے گا اور اس کو اسلامائزیشن کرے گا, پھر اسلام بنا کر ان کو پیش کرے گا. لوگ کہیں گے صاحب ایک ملک میں ایک زمانے نعرہ لگاتا ہے اسلامی سوشلزم, سوشلزم اسلامی کیسے ہو جائے گا, اسلامی جمہوریت, یہ وہی ہے باطل کا نظریہ لیا اسلام بنا کر کے پیش کیا. اسی طرح سے بے پردگی باطل سے لی اور پھر اسلام کی طرف اسلام کے ساتھ اس کو پیش کر دیا. سود حرام, اب اس کو اسلامی دلائل کے مطابق کہیں گے صاحب بینک کا سود حرام نہیں ہے, وہ تو اس میں شامل نہیں. باطل نظریات کو اسلامی رنگ دے کر کے پیش کرنا اور امت کے اندر پھیلانا, یہ مسلمان یہ کام کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طبقہ ایسا رہے گا جو بتاتا رہے گا کہ نہیں یہ باطل ہے, تم کو کتنے ہی اسلامی روپ میں نظر آ رہا ہے یہ مگر ہے یہ باطل, حق نہیں ہے یہ. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا رہے گا تو, اور جن کو عملاً یہ کرنا ہوگا ان کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتوبا للغرباء, ایسے انسانوں کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ طبقہ ایسا رہے گا جو بتاتا رہے گا کہ نہیں یہ باطل ہے, تم کو کتنے ہی اسلامی روپ میں نظر آ رہا ہے یہ مگر ہے یہ باطل, حق نہیں ہے یہ. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا رہے گا تو, اور جن کو عملاً یہ کرنا ہوگا ان کو نبی علیہ السلام نے فتوبا للغرباء, ایسے انسانوں کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس ماحول میں دین پر جمے رہیں گے. اس ماحول پر دین, ایسے ماحول میں دین پر عمل کرنا, عمل کرنا یہ خود دعوت ہے, یہ کوئی معمولی نہیں. اس لیے آج کا نوجوان اگر داڑھی رکھتا ہے اللہ اکبر, یہ کسی عظیم ترین جہاد سے کم نہیں ہے. آج کی مزدورات اگر پردہ کر لیتی ہے یہ کسی عظیم ترین مجاہدے سے کم نہیں ہے. جب وہ دیکھتی ہے میری سہیلیاں, میرے پڑوسن ہیں, میرے آس پاس کے دیگر, وہ بن ٹھن کر کے جاتی ہیں اور وہ خوشیاں محسوس کرتی ہیں, اس کے دل میں بھی نفس زور لگاتا ہوگا میں بھی ایسا کرتی, مگر اس کے باوجود اپنے نفس کو دبا کر کے اگر وہ پردہ اپناتی ہے تو یہ کوئی کم عمل نہیں. یہ تو یہی ہے وہ خود بادل ہو رہا. میں ویسے عام طور پر کہتا رہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو مدرسوں میں رہیں, جو مسجد کے ماحول میں رہیں, جہاں چاروں طرف سے سنتیں ہی ہوں, جہاں چاروں طرف سے داڑھی ہو, جہاں چاروں طرف سے اسلامی لباس ہو, ہم اگر نمازی ہیں یا اسلامی لباس پر عمل کرنے والے تو ہمارا کوئی کمال نہیں, ہمارا ماحول ہم کو مجبور کرتا ہے تم کو ایسا رہنا ہی پڑے گا. لیکن بیچارہ وہ نوجوان جو صبح سے شام تک فحش ماحول میں, فیشنوں کی دنیا میں, رنگین سے رنگین دنیا میں, پھسلن والی دنیا میں, جہاں اس کا دل سیکنڈوں میں بگڑ جائے, جہاں اس کی آنکھیں سیکنڈوں کے اندر خراب ہو جائے, جہاں اس کا دماغ کبھی سیٹ نہ رہے, وہاں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, یہ کجا ہم تو کہیں بھی نہیں, اس نوجوان کے مقابل ہم کہیں بھی نہیں ہیں. شاید اس کا بہت اونچا مقام ہوگا, یہ بصیرت کے ساتھ ہم لوگ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. کیوں, ہمارے اندر تو قوت مدافعت ہے ہی نہیں, جس کے اندر تو بہت قوت مدافعت ہے کہ جو بازاروں میں, جو مارکیٹوں میں, جو دفتروں میں, جو فحش ماحول میں, جو ٹی ویوں کی دنیا میں, ہم تو کئی سالوں تک بھی ٹی وی کی شکل نہیں دیکھتے, ہماری دنیا میں ہے ہی نہیں اس کا کہیں وجود. تو جو بےچارا اس ماحول میں پھنس پھنس کر کے اور پھر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, یہ کم نہیں ہے, اس کی عمل بھی دعوت. اس کے بعد جب صورتحال یہ ہے, حضور فرما رہے فتوب علی الغرباء, خوشخبری ہے ان انسانوں کے لیے جو اس صورتحال میں میرے ایک ایک سنت پر مضبوط پکڑے رہیں گے, جبکہ ان کو تانے پڑ رہے ہوں گے, جب ان کو بیکورڈ کہا جائے گا, جب ان کو برا والا کہا جائے گا, جب ان کا نصب زور لگانے لگے گا کہ صاحب تم تو کچھ بھی نہیں رہے, دیکھو فلاں جو ہے تم سے کم خوبصورت ہے لیکن سمارٹ لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہر قسم کا فیشن اپنا رہا ہے, اتنی لڑکیاں اس کے پیچھے دوڑ رہی ہیں, تمہارے پیچھے بھی ہوتا مگر تم کیا کہ ملا بن گئے, گھر والے بھی تانا دیں گے, حتیٰ کہ بیوی بھی تانا دے سکتی ہے. ان تمام مجاہدوں کو برداشت کر کر کے جو رہتا ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں, فتوب علی الغرا, خوشخبری ہے ان مسلم. وہ ہے نا توبہ, نبی علیہ السلام نے کئی جگہ پر استعمال فرمایا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, مشکا شریف میں حدیث ہے, مشکا شریف کے اغیر میں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, خوشخبری اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لا چکا ہے, توبہ لمن رآنی وآمن بی, خوشخبری اس انسان کے لیے, اس مسلمان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لا چکا. اور آگے آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا, وَطُوبَ سبع مراتٍ, اور سات مرتبہ خوشخبری اس مسلمان کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لا چکا. سات مرتبہ خوشخبری, اللہ. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے, ان کی بڑی چاہت ہوگی مجھ سے ملیں, اگر ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے اہل و عیال کی قربانی دو اور ان کو فدا کر دو, اس کے بعد تم کو نبی سے ملاقات کرائے, وہ شوق سے تیار ہو جائیں گے. یہ جو ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کو فوراً احساس ہو گیا, ہم تو ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ہم نے تو کبھی قدر ہی نہیں کی, ایسے لوگ ہمارے بعد میں آئیں گے کہ جن کو اہل و عیال کو سب کو فدا کرنا پڑے اور پھر ایک جھلک ان کو دکھائی جائے گی, اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے جو ہی یہ فرمایا تو ان کو قدر پیدا ہوگی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں. یہ تو کوئی معمولی چیز نہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں. ظاہر تعوین کا دور, تعوین میں چاروں طرح سے دین ہی دین. دوستو جب دین کا چاروں طرح سے ماحول ہوتا ہے اس وقت دیندار بننا آسان, لیکن اجر ہوتا ہے کم کیونکہ ماحول بنا رہا ہے ہم کو دیندار. ڈرائیوروں کے گھر میں لڑکا اگر ڈرائیور بن گیا تو بننا ہی تھا اسے ڈرائیور, ورک شاپ میں جو لڑکا رہتا وہ تو بنے گا ہی ڈرائیور, اور کیا بنے گا وہ, اس کو تو الگ سے کہیں گاڑی کی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود بخود ہی ڈرائیور نکلے گا. سرجن کے ساتھ رہنے والا وہ جو ہیلپر ہے, ایک وقت آتا ہے وہ سرجن سے بھی زیادہ ماہر ہوتا ہے, بلکہ جو نئے نئے سرجن آتے ہیں ان کو وہی گائیڈ کرتا ہے یوں کرو. ہم نے تو دیکھا بھی ہے, ایک صاحب وہ ہمارے یہاں تھے دوسری کلاس کے پاس, ایم بی بی ایس ڈاکٹر نیا نکل کر آتا تھا, وہ اس کو سکھاتا تھا یہاں علاج اس طرح کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ 40 سال سے کر رہا تھا بوڑھا انسان. تجربہ تو بڑی چیز ہوتی ہے, غرض یہ کہ تجربات آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچاتے ہیں. تو ایسے انسان جو ان حالات میں دین پر کھڑے رہیں, جمے رہیں, ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکبادی دیتے ہیں. اب اس مبارکبادی کے بعد اب ایسے انسانوں کے لیے دوسرا کام کیا ہوگا؟ کہ دوسرا کام ہوگا, ہم جس دین پر چل رہے ہیں بلا شبہ حق ہمارے پاس ہے, باقی سارے بگڑے ہوئے, سب باطل کے راستے پر, سب غلط راستے پر, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے دنیا کی دوسری قومیں ہوں, سب غلط راستے پر. جو ٹائٹ لباس سمجھ کر پہن کر سمجھتے ہیں ہم فارورڈ ہیں, وہ فارورڈ نہیں, وہ تو بیمار ہیں. ٹائٹ لباس پہننا تو میڈیکل اصولوں کے مطابق بیماری لانا ہے. لڑکے نامرد ہو گئے, کیوں صاحب؟ ہر وقت سکندر جب اس کو باندھ کر کے رکھا ہر وقت تو نامرد ہو ہی جائیں گے. اب اگر جو بصیرت کے ساتھ ہمیں کہ ہم کو ہمارے نبی نے جو بتایا اس میں لازمن خیر ہوگی چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ تو اب مستقل آج کے زمانے کا موضوع ہے, لیکن ہم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. کیا کہ سنت پر عمل کرنے کی جسمانی فائدے کیا ہیں, ہم اس کو بیان نہیں کرتے نہ اس کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد پھر لوگ سنت پر عمل کریں گے جسمانی فائدوں کی غرض. دائیں کروٹ سونا سنت, اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں یہ جان کر کہ حضور نے کہا میں عمل کروں گا, میرے نبی کی سنت ہے یہ, بہت اچھا. لیکن اگر میں نے بتایا کہ جی دائیں کروٹ آپ سوتے رہیں گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ کمزور نہیں ہوگا, فائدہ یہ نکلا ہے دائیں کروڑ سونے کا. ٹھیک, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہے بستر جو ہے وہ ہلکا رکھو, موٹا بستر مت رکھو. آج کے سارا میڈیکل کہتا ہے کہ صاحب کمر درد جو ہے اس کے لیے ہارڈ بیڈ رکھو, تو ہارڈ بیڈ رکھو. اب پتا چلا سنت, اب میں بھی ہارڈ بیڈ استعمال کر رہا ہوں تاکہ مجھے کمر میں درد نہ ہو. تو کمر کے درد کی وجہ سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں, سنت کی وجہ سے نہیں. اس لیے ہمارے علماء پسند نہیں کرتے, ورنہ ایک ایک سنت میں عجیب عجیب فائدے, عجیب. دانت صاف کرنے ہیں, ہمارے دین نے بتایا مسواک استعمال کرو, جدید دور بتا رہا ہے نہیں صاحب ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو. ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے 10 قسم کے نقصانات اور بے انتہا مہنگا, اور مسواک استعمال کرنے سے نقصان ایک بھی نہیں ہو, سستے کا سستا. نبی کی سنتوں میں یہی ہے, نبی کی سنتوں میں سادہ ہوگا, سہل ہوگا, بغیر خرچے والا ہوگا, اور نقصان کوئی بھی نہیں. اور جدید دور کی تمام چیزوں میں سادگی نہیں ہوگی, مہنگا پن ہوگا, تکلف ہوگا, اور طرح طرح کے نقصانات ہوں گے. غرض یہ کہ ہم اسلامی لباس اگر پہن رہے ہیں تو یہ دراصل دنیا میں سب باطل کے راستے پر ہیں, ہم حق پر ہیں. ہم اگر اسلامی شکل و صورت اپنا رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم حق پر ہیں, باقی سارے باطل پر ہیں, باقی سارے غلط ہیں, وہ بےچارے نابالغ ہیں. پاگل کیا سمجھتا ہے؟ پاگل یہ سمجھتا ہے میں عقل مند ہوں, باقی سارے پاگل ہیں. اور جو عقل مند ہے وہ جانتا ہے یہ بےچارا خود ہی پاگل ہے. اب اگر وہ وہیں سے ہم کو کہے گا تم پاگل ہو, تم سمجھتے نہیں, تو ہم بھی جانتے ہیں اب تیرا پاگل کہنا ٹھیک ہی ہے, اصل میں تو خود ہی پاگل ہے. ٹھیک, یہی حال ہے دین پر عمل کرنے والے کا کہ باقی سارے اس کو کہیں گے تو پاگل ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب پاگل ہیں. ایک تو ہے اپنے دین پر رسوخ, اور دوسرے ہمارا وجود دعوت بننا چاہیے آج کے زمانے کے دین کے لیے. یہ وجود دعوت کیسے بنے گا؟ ہم اپنی زبان سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنے رہن سہن سے. جب ایک بات میں اصولی طور پر عرض کرتا ہوں, جب کسی قوم کو اپنے کسی تہذیبی علامت پر فخر کے ساتھ عمل پایا جائے تو دوسری قوم اس کی عزت کرنے لگتی ہے, اور جب کوئی قوم اپنی تہذیبی علامت پر احساس کمتری کے ساتھ عمل کرنے لگتی ہیں تو دوسرے لوگوں سے طعنہ دینے لگتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں, ہم نے داڑھی رکھی ہے لیکن اظہار افسوس کے ساتھ, اسلامی لباس پہنے لیکن شرما شرمی کے ساتھ, بہت ہی پزمردگی کے ساتھ, احساس کمتری کے ساتھ. چاہتے ہیں کاش یہ نہ رکھنا پڑتا, تو اب مجبور ہیں, مجبوری کی بنا پر کرنا ہی پڑ رہا ہے. اس صورتحال میں یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں دوسری قوموں کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی, لیکن جب ہم اسی پر عمل کریں گے اور احساس کے ساتھ کریں گے ہم حق پر ہیں, تو دوسرا بھی اس کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائے گا. سکھوں کو کوئی نہیں ہمت کر سکا یہ کہنے کی کہ پگڑی اتارو, دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ تم پگڑی پہن کر کے بیکورڈ لگتے ہو, اور اگر مسلمان عمامہ پہنے گا تو فوراً کہیں گے صاحب تم کیا ہو, یہ کیا پہن لیا سر پر آپ نے. وہ یہاں ہندوستان کا ایک وہ گزرا ہے ساؤتھ کا, ڈاکٹر رمن, جس کو نوبل پرائز دیا گیا. جب وہ نوبل پرائز دینے کے لیے گیا تھا ڈاکٹر رمن, تو یہ تو ان کو مذاق اڑا دیا اس نے. اس کے بعد پھر واپس جب آیا تو واپس آ کر اس نے کہا کہ صاحب نوبل پرائز لینے کے معنی تھوڑے کہ میں اپنا کلچر ختم کروں گا. کوئی ہمت نہیں کر سکا اس کو کہنے کہ آپ نوبل پرائز لینے جا رہے ہیں یہ پگڑی نیچے اتارو, لیکن مسلمان کو مسلمان ہی کہے گا پگڑی نیچے اتارو, داڑھی صاف کرو, اسلامی لباس نیچے اتار دو, مسلمان ہی کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی ان شاعر کی عظمت باقی نہیں رکھی. تو ان لوگوں نے اپنی شاعر کی عظمت باقی رکھی ہے, دوسرا بھی ہمت نہیں کر. کوئی بڑے سے بڑا دفتر, بڑے سے بڑا افسر, کوئی سروس رول سکھ کی کم پگڑی نہیں اتار سکتا, اس کا کڑا نہیں نکال سکتا, اس کا داڑھی نہیں صاف کرا سکتا, کہیں اس کو شرم کی بات نہیں ہے, نہ دنیا بھر میں اس کو کہیں محسوس ہوتا کہ میں بیکورڈ ہو جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے مضبوط کے ساتھ اپنی چیز کو تھامے رکھا. اور جب مسلمانوں نے بھی, اگر مسلمانوں نے بھی ایسا کیا ہوتا تو کوئی ہمت نہ کرتا. اس کے لیے تو گورنمنٹ کو اگر انتظام کرنا پڑے گا پگڑی کا تو وہ کر کے دیں گے, اور ہمارا مسلمان بھائی اگر سر پر ٹوپی رکھتا ہے تو سارا معاشرہ مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے, اوپر دفتر کے اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بےچارا جی نہیں پاتا, سب رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ حالات ہیں جن حالات میں ہم کو جینا ہے, اور نہ صرف یہ کہ جینا ہے بلکہ اسلام پر جینا ہے, اور نہ صرف اسلام پر جینا ہے بلکہ دوسروں کو دعوت دینی ہے. تو کتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے, کتنا احساس رہنا چاہیے کہ ہم کس خیر کے راستے پر ہیں, اور کتنا ارادہ ہونا چاہیے کہ سب مقابلے میں
جو ماحول ہم کو ہے اس مقابلے کے ماحول کے لیے فکری طور پر صرف ہم کھڑے ہیں اور کوئی بھی نہیں. یعنی اگر میں صاف لفظ میں یہ کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف سے امت کا 99% طبقہ آپ کے مقابلے میں ہے اور ایک طرف سے آپ کا 1% طبقہ اکا دکا کہیں کوئی سنت کے لباس کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, نظروں کو بچانے والا, کانوں کو بچانے والا, گانے سے بچنے والا, فحش ماحول سے بچنے والا, برائیوں سے بچنے والا, سنت کے مطابق زندگی پر عمل کرنے والا, رسموں سے بچنے والا, اکا دکا کہیں ہوگا. تو ایسے آدمی کتنا قیمتی ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے یہاں سارے کے سارے انسان بجھے ہوئے چراغ اندھیرے ہیں سوائے یہ چند افراد کی, یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ بس. اس لیے جب ہم اتنے مضبوط ہوں گے تو ہمارا وجود دعوت بن سکے گا. تو ہمیں پوری طرح سے اطمینان رہنا چاہیے, انشراح جسے کہتے ہیں, انشراح قلب رہنا چاہیے بصیرت کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ شان و شاہ فرمائے آپ لوگوں سے کہیے میں جس دین کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں مجھے اس پہ بصیرت حاصل ہے, اطمینان ہے مجھے, میں حق یہی ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہم جس طرح سے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اس پر ہمیں اطمینان رہنا چاہیے, بصیرت رہنی چاہیے, فخر رہنا چاہیے اور یہ کہ فکر رہنی چاہیے کہ صاحب میں تو ابھی کم تر ہوں, مجھے تو اس سے بھی برتر بننا ہے, اس سے بھی برتر بننا ہے. میرا دین مجھے رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے کسی بڑی سے بڑی ترقی پر جانے میں, نہ میری سنتوں پر عمل کرنا میرے لیے رکاوٹ بنتا ہے. جب ہماری حالت یہ ہوگی تو پھر ہمارے دینی زندگی میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کے بعد پھر اس کی محنت دوسروں پر کرنی ہے. ہم یقین جانیے اگر ہماری وجہ سے ایک بگڑا ہوا لڑکا صحیح راستے پر آ گیا, ایک بگڑا ہوا ہمارا دوست اگر صحیح راستے پر آ گیا تو یہ گویا ہمارا درخت لگ گیا. یہ آئندہ جو کچھ بھی نیک کام کرے گا ہماری کمائی ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں, یہ تو ہماری کمائی بن گئی. اس کے نتیجے میں اب آئندہ اس کی زندگی جو سخ صحیح رخ پر چلنے لگی, بہت سارے وہ لوگ جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے, آپ ان تک پہنچنا نہیں, آپ کا رات و دن انہیں کے ساتھ گزرتا ہے. تو آپ کی وجہ سے اگر وہ صحیح راستے پر آ گیا, میں جانتا ہوں اس لڑکے کو جو طرح طرح کے برے راستوں میں پڑا ہوا تھا, براؤن شوگر, نہ محرموں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور کیا کیا خرافات. اب وہ جب وہ سدھر گیا, سدھرنے کے بعد اب وہ اپنی زندگی سناتا ہے جی ہم کیا کیا کرتے تھے, اور پھر ساتھ میں کہتا ہے فلانے کو خدا جزائے خیر عطا کرے, اسی نے تو مجھے موڑا اس راستے سے, اسی نے تو مجھے پھیر دیا اس راستے سے, ورنہ میں کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا. تو غرض اگر ہماری وجہ سے ایک آدمی بھی ٹھیک راستے پر آتا ہے, ہماری وجہ سے ایک عورت بھی صحیح راستے پر آتی ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, یہ ہماری کمائی بن گئی. پرانے زمانے میں بھی ایک طبقہ رہا ہے اور آج کے زمانے میں بھی, کیا وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کتنے لڑکے ہماری وجہ سے ٹھیک ہو گئے, یہ ہم کہیں گے ہماری کمائی ہے. یا اللہ میری کمائی ابھی دو ہی درخت میں نے لگائے ہیں, ابھی دو ہی ہوئے ہیں, ابھی چار ہی میرے ہوئے ہیں, ابھی پانچ سات ہی ہوئے ہیں, میں دیکھتا ہوں کتنے میری وجہ سے صحیح راستے پر آئیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا فلانے بزرگ کے اتنے خلیفہ تھے, یہ دراصل وہی کرتے تھے کہ ایک آدمی کو تربیت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچایا کہ کہاں یہ کامل ہو گیا, پھر دوسرے آدمی کو تربیت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچا دیا, اس کے متعلق بھی گمان قائم ہو گیا کہ ہاں یہ بھی کامل ہو گیا. تو پھر کہتے تھے جی فلاں آدمی کے 150 خلیفہ ہیں, اس کا مطلب 150 آدمی اس نے کامل بنا دیا. ٹھیک اسی طرح سے ہماری وجہ سے, ہم تو خلیفہ نہیں بنا سکتے تو بڑوں کا معاملہ ہے, ہماری وجہ سے ایک لڑکا اگر فیشنوں سے نکل کر, رسموں سے نکل کر, برے راستوں سے نکل کر اور فحشانہ زندگی چھوڑ کر کے صرف شکل صورت کے حد تک مسلمان کی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو یہ ہماری کمائی ہے. اس لیے جتنے ہم سے سدھریں گے اتنی ہماری کمائی بنے گی, تو ہماری زندگی دائیانہ بھی ہوگی. ایک تو صالحانہ زندگی اور دائیانہ زندگی. صالحانہ زندگی ہم کتنا ہی ماحول ہم پر اثر انداز ہو ہم اس کا اثر قبول کرنے کے لیے نہیں, سالڈ بننا ہے, پختہ بننا ہے, اتنا پختہ اتنا مضبوط کہ کوئی چیز ہی ہم پر اثر نہ کرنے پڑے. خربوزے کو دیکھ کر خربوز رنگ وہ ہمارا حال نہیں, ہمارا حال تو ہمارا ہر رنگ پختہ. قرآن کریم میں صبغۃ اللہ, تم پر خدا کا رنگ اتنا پختہ ہونا چاہیے. وما احسن لہ صبغۃ, خدا کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ اور کون سا ہے. یہ جو ہم کو نظر آتا ہے یہ نوجوان سنتوں کا لباس پہنے ہوئے, نمازوں کا نور اس کے چہرے پر, داڑھی والا سفید رنگ, یہ ہے وہ نور, یہی ہے صبغۃ اللہ, خدا کا رنگ یہی ہے. کہ جب کوئی گناہ کی بات سنے گا یہ کانپ جائے گا، جب یہ خوشی کی بات سنے گا زبان پر الحمدللہ آ جائے گا، اور جب یہ تعجب کی بات سنے گا عجیب، تو یعنی ہر ہر چیز پر اللہ ظاہر ہوگا، ہر ہر چیز میں خدائی ظاہر ہوگی، سنتوں کا اظہار ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، مسلمانوں کے غم کی باتیں ہوں گی، مسلمانوں کی بے دینی پر کڑن پائی جائے گی، اور مسلمان نوجوانوں کے سدھار کے جذبے اور ولولے ہوں گے، یہ صبح تو شام تک اس کی سرگرمیاں، بس یہ خدا کا رنگ. یعنی نبی کیسا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے ایسا، وہ صبح سے شام تک اس کی فکر کسی طرح سے انسان بگڑے ہوئے انسان ٹھیک ہو جائیں، میں مضبوط رہوں، اور اس کا ہنسنا اگر ہوگا تو وہ بھی اسی کام کے لیے، اس کا رونا ہوگا تو وہ بھی اسی کام کے لیے، فکر اگر اس پر سوار ہوگا تو وہ بھی اسی کام کے لیے، غم اگر برداشت کر رہا ہوگا تو وہ بھی اسی کام کے لیے، مخالفتیں تو وہ بھی اسی کام کے لیے، بس یوں ہی یہ رنگ کسی انسان کے اندر آ گیا تو وہی ایسے بہت اللہ، خدا کا رنگ ہمارے اندر آ جانا چاہیے. خدا کے رنگ کو ہم خلاصے میں کہتے ہیں صالحانہ اور دائیانہ. ہم دائی بھی بنے، یعنی ہم اس طرح زندگی گزاریں، اس طرح سے دوسروں اپنے ساتھیوں پر محنت کریں کہ ہماری داڑھی دعوت بنے دوسروں کو داڑھی رکھنے کی، ہمارے سنتوں پر عمل کرنا ذریعہ بنے دوسروں کے سنت پر عمل کرنے کا، ہمارا باکردار ہونا ذریعہ بنے دوسروں کو بھی باکردار بنانے کا، ہم دوسرے اپنے ساتھیوں پر محنت کریں کہ یہ فاحشانہ زندگی چھوڑو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا تھا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک چیز کی اجازت دے دیجیے. حضور نے فرمایا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں بدکاری کا عادی ہوں، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، مجھے اجازت ہے. تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام فوراً غصے ہو جاتے، جلال آ جاتا، فرماتے تم کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا بیٹھو، جس کے ساتھ تم بدکاری کرو گے وہ تو کسی کی بہن ہوگی. کہاں ہے یا رسول اللہ بہن ہوگی؟ تمہاری بہن اگر بدکاری کرے گی تو؟ کہا ایسا اس کے تو گردن اڑاؤں گا میں. حضور نے فرمایا اچھا، وہ جس کے ساتھ تم بدکاری کرو گے وہ تو کسی کی پھوپھی بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں یا رسول اللہ، اگر تمہاری پھوپھی ایسی کرے گی تو؟ یا رسول اللہ میں تو ایسا کروں گا. ایک ایک چیز سمجھاتے رہے. اس کے بعد فرمایا دیکھو، جس کے ساتھ تم بدکاری کرو گے وہ کسی کی بہن بھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، جیسے تمہیں ناگوار گزرے گا ان کو بھی تو ناگوار گزرے گا. اس نے اسی وقت توبہ کر لی. یہ گویا ہم محنت کریں اپنے ساتھیوں پر، اپنے کلیگوں پر، اپنے دائیں بائیں کے رہنے والوں پر، وہ بھی ہم جیسے سنت کے عادی بن جائیں. جو ہی وہ ہم جیسے سنت والے بنیں گے تو اس کا پہلا فائدہ ہوگا، ہماری سنت مستحکم ہو جائے گی. اگر ہم نے ہمارے ذریعے سے دوسرے نے داڑھی رکھی، اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا ہماری داڑھی مضبوط ہو جائے گی، اس پر اٹیک نہیں ہونے لگے گا. اگر ہماری وجہ سے دوسرے نے پردہ کر لیا تو ہمارا پردہ مضبوط ہو جائے گا. اگر ہماری وجہ سے دوسروں نے اپنی آنکھیں کنٹرول میں کر لی تو ہماری آنکھیں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی. اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی نمازی بن گیا تو ہماری نمازیں پختہ ہو جائیں گی. یہ اصول ہے، جو چیز آپ دوسروں میں زندہ کر دیں گے پہلے آپ کے اندر وہ چیز مضبوط ہو جائے گی. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کے معنی یہ تھوڑے ہیں کہ حضور پر رحمتیں نازل ہوگی ہمارے کہنے کی وجہ سے، وہ تو وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، خود ہم پر اس کی رحمتیں نازل ہوں گی. سب سے پہلا فائدہ درود کا انسان کی خود کی ذات کو ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تو ہے ہی بڑا، ہم نبی کہیں تب بھی اللہ بڑے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہم نبی کہیں تب بھی اللہ پاک ہے. لیکن ہم کیوں بار بار اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس بار بار کہنے کے اثرات خود ہم پر مرتب ہوتے ہیں، خود اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں. وہ جو گانے والے گاتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی ایک مصرے کو 100 مرتبہ بھی گائے گا، نہ وہ اکتاتا ہے نہ سننے والے تھکتے ہیں. سننے والے بھی نہیں کہتے یار یہ 100 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہو تم، ہم نے سن لیا ایک مرتبہ، آگے جو سنانا ہے وہ سناؤ. نہیں، وہ بھی اسی کو گاتا رہے گا، سر نچاتا رہے گا، اور سننے والے کے سر دھنتے رہیں گے اور لطف اٹھاتے رہیں گے. یعنی کلام کو بار بار پڑھتے رہنے کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے غرض کہ جب ہماری وجہ سے کوئی آدمی صحیح راستے پر آ گیا، ہماری وجہ سے کسی کو پردہ نصیب ہو گیا، ہماری وجہ سے کوئی نمازی بن گیا، ہماری وجہ سے کسی نے فیشن چھوڑ دیے، ہماری وجہ سے کسی نے غلط میک اپ کرنا چھوڑ دیا، ہماری وجہ سے کوئی سنتوں کے قریب آ گیا، ہماری وجہ سے کوئی دینداری زندگی اختیار کر گیا، ہماری وجہ سے کسی نے خرافات چھوڑ دی، تو یہ ہماری کمائی بن گیا. اس لیے ہم کو اپنی زندگی میں دو باتوں کی رعایت کرنی ہو، دو باتوں کی ہمیشہ نظر رکھنی ہے. ایک ہماری زندگی صالحانہ اور دوسرے ہماری زندگی دائیانہ زندگی ہے. اور اگر یہ دونوں باتیں ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو مبارکباد دی ہے ہم یقیناً اس میں شامل ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا فطوبا للغرباء، خوشخبری ان ایسے لوگوں کے لیے، جو اس اجنبی پن کے اندر بھی اسلام کو اپنے گلے سے لگائے رکھیں گے. اور یقیناً یہی وہ دور ہے جس دور میں لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. غیر مسلم نہیں مذاق اڑا سکے گا، مسلمان اڑاتا ہے. تحقیر کی نظروں کے ساتھ دیکھتا ہے، حقارت آمیز نظروں کے ساتھ دیکھتا ہے، ایسے ماحول میں جب کوئی آدمی ایک سنت کو بھی مضبوط پکڑ کر کے رکھتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب یقیناً اسی کو ملے گا، اور جب سنتوں کا نہیں، آج تو فرضوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جب فرضوں کا لوگ مذاق اڑا رہے ہوں اس وقت فرض پر جمے رہنا اور دوسروں کو فرض کی دعوت دینا. ہم دوسرے کے شکار ہو جائیں گے کب؟ جب مدعو بنیں گے. یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم یہاں سے داعی بن جائیں گے تو چاہے اس پر اثر ہو یا نہ ہو، کم سے کم اس کے برے اثرات ہم پر نہیں آئیں گے. فرض کیجئے ہماری کمپنی کسی کے ساتھ ہو گئی، ہم جمع ہو گئے، جمع ہونے کے یا تو اس کی سنیں گے، اگر اس کی سنی یا تو سیاست سنیں گے یا کھیل کود سنیں گے یا سائنس یا فیشن یا خرافات، بہرحال اس کے اثرات ہم پر آ رہے ہیں. چاہے ہم کتنا ارادہ کریں یہ باتیں ہم قبول کرنے کو تیار نہیں، لیکن رنگ چڑھ رہا ہے، نحست طاری ہو رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز جو آئے گی اس نماز میں ہم کو لطف ہی نہیں آئے گا، سبا بنائیے یہ باتیں جو سنی گئی. اس کے برخلاف جو ہی کسی کے ساتھ ہو تو یہاں سے اپنی باتیں سنائیے، اس کو حلق سے نیچے نہیں اتریں گی، اس کو ٹیڑھا میڑھا بھی لگے گا، لے لیا اب دین کی باتیں سنانی، اب سنت کی باتیں، آج کہاں سنت کی باتیں، لیکن یہاں سے سناتے رہنا ہے. ہم کو دائی بننا ہے، مدعو نہیں. جب یہاں سے اپنی باتیں سناتے رہیں چاہے اس پتھر پر اثر نہ ہو، کوئی بات نہیں، پتھر پر اثر نہ ہو. نبی علیہ السلام کا اثر ابو جہل پر نہیں ہوا تھا، تو اس کے معنی تھوڑے حضور نے اپنی بات چھوڑ دی. قرآن نے کہا تھا سوار علیم آنظر تم، آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنظر، یا نہ ڈرائیں، یہ رکنے والے نہیں ہیں. حضور نے تو فرمایا تھا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن کریم نے فرمایا، اس کے باوجود حضور سمجھاتے رہے. ٹھیک اسی طرح سے ہم کو اپنی بات یہاں سے سناتے رہنا ہے. بے پردگی ہے تو بے پردگی کی بات بتانی ہے، بے نمازی ہے تو نمازی کی بات بتانی ہے، فیشن سے بچنے کی تلقین کرنی ہے، اس کا نتیجہ کہ ہم خود بچ جائیں گے. اسی طرح سے بے نمازی کو ہم نمازی بننے کی تلقین کرتے رہیں گے، دین کے بعد بتاتے رہیں گے، دین کا دفاع کرتے رہیں گے. اللہ اکبر، ایک طرف سے دین پر اٹیک اور دوسری طرف سے دین پر دفاع. آپ فیصلہ کر لیں ہم کو کیا بننا ہے، ہم کو دین کا ڈیفنس کرنے والا بننا ہے یا دین پر حملہ کرنے والا. ایک شکل یہ ہے کہ دین پر ایک آدمی حملہ کرتا ہے اور ہم خاموش سنتے رہے، دوسری شکل یہ ہے کہ دین پر ایک آدمی حملہ کرتا ہے اور ہم دفاع کر رہے ہیں. کم سے کم دفاع کرنے والوں میں تو بنے. اس لیے صالحانہ زندگی اور داعیانہ زندگی ہم کو اختیار کرنی ہے. اللہ تعالی شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.